حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولانة الدائمة الباقية ولا عدائهم أعضاء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إنما عيدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات محمد وعلى آله. قرآن مجید کی سورہ سبا کی یہ آیہ کریمہ 46 نمبر کی آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ان دنوں میں، جس میں اللہ نے ایک ہی موعظہ، ایک ہی نصیحت تمام انسانوں سے کہ جو مخاطب قرار پائیں اللہ کا رسول اللہ کے ذریعے سے، فرمایا کہ اے رسول آپ کہہ دیں کہ انما عائدکم بواحدہ، میں تمہیں صرف ایک ہی موعظہ کرتا ہوں، اور وہ موعظہ یہ ہے کہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، کہ تم قیام کرو اللہ کے لیے، مثنا دو ہو تو بھی، فرادا اکیلے ہو تو بھی، ثم تتفکروا پھر فکر کرو. یہ خود ایک الگ مسئلہ ہے کہ فکر کس مرحلے میں کی جائے، چونکہ فکر تو بہت ہی اہم ہے، لیکن کس مرحلے میں فکر کی جائے تاکہ قیام آگے بڑھ سکے. میں چھوٹا سا ایک اشارہ کروں گا، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں گا، پہلے ترجمہ پورا کر لیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ ما بصاحبکم من جنتن، یہ تمہارا جو ساتھی ہے، مومنوں کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے، اس زمانے میں جو مومنین تھے ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، ماں بے صاحبکم من جنتن، یہ جو تمہارا ساتھی یعنی ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں بے صاحبکم من جنتن، یہ مجنون نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں. کیونکہ عام طور سے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی، سب لوگ خاموش بیٹھے ہوں اور کوئی ایک انسان اٹھ کر قیام کرے تو ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، سب تو اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں، اپنے کھانے کمانے میں، اپنے بال بچوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے. تو یہ انہیں اسی سوال پر قرآن کہتا ہے ما بصاحبکم من جنتین، تمہارا یہ صاحب یعنی ذات رسول اللہ، یہ معاذ اللہ یہ جنون کا شکار نہیں ہے، مجنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، رسول اللہ فقط، رسول اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو آگاہ کریں جو کچھ برائیاں معاشرے میں رائج ہیں، ان برائیوں کے خطرات سے آگاہ کریں. اسی کو کہتے ہیں نذیر، نذیر یعنی ڈرانے والا، عام طور سے ترجمہ آپ تفسیروں میں جا کے ترجمہ پڑھیں گے ترجموں میں تو آپ کو یہ ملے گا، نذیر یعنی ڈرانے والا، بشیر یعنی بشارت دینے والا. لیکن اس کا مفہوم بہت ہی محدود ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. نذیر صحیح ہے، ڈرانے والا ایک طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے، لیکن کامل وہ معنی نہیں ہوا. نذیر کہتے ہیں کسی بھی برے عمل کے تمام نتائج سے آگاہ کرنا، کہ اگر یہ فساد ہے، اگر معاشرے میں یہ برائیاں ہیں، اگر معاشرہ اصلاح کے بغیر ہے، اگر معاشرے میں مفسد لوگ فساد پھیلا رہے ہیں تو اس کے کیا خطرات سامنے آنے والے ہیں. ان خطرات کو دیکھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو فساد سے نکل کر اصلاح کی طرف بڑھنا شروع کر دے، اسی کو کہتے ہیں نذیر. صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں سے یہ ہے کہ بشیر ہیں نذیر ہیں. بشیر یعنی کسی بھی اچھے عمل کے نتیجے کو بتانا، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں اس کے نتائج بیان کرنا کہ اس کا یہ نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے. انہی میں سے ایک نتیجہ ثواب بھی ہے، لیکن اس کے بہت سارے نتیجے اور بھی ہیں. روایات، اگر آپ ایک جو ماشاءاللہ ابھی جوان بھی لوگ ہیں ان کو فرصت ہے اور فرصت نکال سکتے ہیں کہ اگر ایک نگاہ کبھی روایات پر ڈالیں، حدیثوں پر ڈالیں، حدیث ترجمہ بھی ابھی ملنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے اعمال کے نتائج بیان ہو رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ یا ائمہ علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں، یا اس سے پہلے جو انبیاء کی جو روایات باقی ہیں، جو حدیثیں باقی ہیں، اس میں زیادہ تر اسی عمل کو انجام دیا، یا اچھے عمل کے اچھے نتیجے اس دنیا سے لے کے آخرت تک، یا برے اعمال، برے کردار اور برے فاسد معاشروں کے برے نتیجے اس دنیا سے لے کر آخرت تک. اچھے عمل کے جب اچھے نتیجے بیان کیے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں اس کو بشارت دینا، بشیر ہونا. اب ہمارے بالکل سارا بیچ کا مرحلہ چھوڑتے 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 ہم بشیر کے معنی میں جا کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، یعنی جنت کی بشارت دینا، یہ آخری نتیجہ ہے. اس کے پہلے بہت سارے نتیجے اور بھی ہیں، چونکہ میں اس دنیا کے لیے دین ہمیں چاہیے نہیں. یہ ہماری ایک بڑی مشکل ہے کہ اللہ نے دین بھیجا ہے اس دنیا کے لیے تاکہ اس دنیا میں انسان نجات پائے، اس نجات کے نتیجے میں آخرت میں بھی نجات پا جائے. دین اس لیے ہے، دین درحقیقت دنیا میں نجات دینے کے لیے ہے. دین درحقیقت دنیا میں ایک مصلح، ایک اصلاحی، ایک اچھا، ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہے کہ جس کے نتیجے میں آخرت بھی اس کی حسین اور خوبصورت اور اچھی مفید ہو جائے. اسی طریقے سے دین یہ ہے کہ جو بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس سے انسان کو آگاہ کرے، ڈرائے. اب ڈرانے میں بھی ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ بالکل آخری نتیجے میں، یعنی جہنم. نذیر کے معنی کیا کرتے ہیں؟ نذیر کے معنی یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو جہنم سے ڈراتا ہے. پھر یہ نبی جو ہے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہوگا جہنم 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 کی باتیں کرے، ہے بھی صحیح نہیں، غلط معنی بیان کیا گیا، تنگ کر دیا گیا، بڑے معنی کو کوتاہ کر دیا گیا. اور یہ مشکل بار بار آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، یہ ہم کرتے ہیں اردو زبان میں آگے بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بشیر جو اتنا بڑا معنی ہے جو ہر اچھے عمل کے اچھے نتیجوں سے انسان کو آگاہ کرے تاکہ انسان میں شوق پیدا ہو. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر آپ اپنے بچے کو اپنے تعلیم کے بارے میں بتائیں، اچھے اخلاق کے بارے میں بتائیں، اچھے رویے کے بارے میں بتائیں کہ اگر اچھا رویہ ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا، اچھی تعلیم ہوگی تو اس کے کیا نتیجے تمہیں ملیں گے، تو اس کا پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے میں شوق پیدا ہوتا ہے، اچھے بولنے کا، اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا، اچھی تعلیم کا، اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. تو ہم دنیا میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر انبیاء نے جو کام سچ میں کیا ہوا ہے اس کو اگر محدود کر دیتے ہیں، اور بہت زیادہ محدود کر دیتے ہیں. تو اصل انبیاء آئے تھے دنیا ہی میں انسان کو بلند کرنے کے لیے، اور بلند کیا. انبیاء کا اصلاحی کام جتنا بھی ہوتا تھا، جو کل آپ کے سامنے تھوڑا سا اشارہ کیا گیا، وہ اسی دنیا میں ایک معاشرے کو اچھا معاشرہ بنانے کے لیے، تاکہ اچھے معاشرے میں پلا ہوا انسان وہ آخرت میں بھی اچھی منزل تک پہنچ سکے. تو بشارت کے مطلب صرف جنت نہیں ہے، اور نذیر ہونے کے مطلب صرف جہنم نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بہت سارے اور مرحلے ہیں جس سے آگاہ کیا گیا. کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا، سچ بولو گے تو یہ ہوگا، اگر تم ایمان اور عمل صالح رکھو گے تو لوگ تم سے محبت کریں۔ قرآن نے بھی آ کر یہی سب بیان کیا ہے، قرآن نے آ کر اس کے اچھے اور برے نتائج بیان کیے ہیں۔ یہاں پر بھی جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں فرمایا کہ ان ہوا الا نذیر لکم، رسول اللہ تمہارے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صرف تمہارے لیے نذیر ہیں، یعنی آ کر تمہیں اگر فتنہ ہے، اگر فساد ہے، اگر تم قیام نہیں کرتے، اگر تم اکیلے قیام نہیں کرتے، اگر لوگوں کے ساتھ قیام نہیں کرتے اور رسول اللہ کو تنہا بھی قیام کرتے ہوئے دیکھتے ہو اور تم انہیں مجنون کہتے ہو، معاذ اللہ دیوانہ کہتے ہو کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں سب کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کیوں پوری قوم کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کے قوم میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، معاذ اللہ۔ دیکھیں تفرقہ اس وقت ہوتا ہے جب قوم میں کوئی باطل چیز ڈالی جائے، تو باطل پر اختلاف ہونا چاہیے، باطل پر انسان کو مخالفت کرنا چاہیے، لیکن اگر حق بات پر کوئی اختلاف کرنے لگے تو لوگ اگر حق بیان کرنے والوں کہتے ہیں یہ تفرقہ ڈال رہے ہیں، بھائی وہ نجات دے رہا ہے، حق بات بیان جو کی جا رہی ہے وہ نجات دینے کے لیے۔ ہاں حق بات بیان کی جائے گی تو کسی نہ کسی ابو جہل کو بری لگے گی، حق بات بیان کی جائے گی تو ممکن ہے گھر میں اپنے چچا کو بری لگے، ابو لہب کو بری لگے، ممکن ہے آزر کو بری لگے۔ اب جناب ابراہیم، سب لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، جناب ابراہیم کہہ رہے نہیں یہ بتوں کو چھوڑو، کہہ رہے خاموش ہو تفرقہ ہو جائے گا۔ ویسا تفرقہ ہونے دیں، کم سے کم باطل سے ایک گروہ تو نکلے گا، یہ مشکل نہیں ہے۔ تفرقہ وہ باطل ہے کہ جہاں حق سے باطل گروہ نکلنا شروع ہو جائیں، یعنی حق معاشرہ ہو، معاشرے میں حق چیزیں رائج ہوں، صحیح دین موجود ہو، اس میں غلط دین لا کر ڈالا جائے جس سے ایک گروہ جدا ہونا شروع ہو جائے، یہ باطل تفرقہ ہے، اس سے قرآن نے آ کر سختی سے منع کیا ہے۔ اور اس طرح کے تفرقے نہیں ڈالو کہ گروہ گروہ بن جائیں، لیکن اگر پورا معاشرہ ہی باطل کے شکار ہو تو رسول اللہ اگر بیٹھ کے کہے کہ یہ سارا معاشرہ سب بت پرستی میں لگا ہوا ہے، سب فاسد کام کر رہا ہے، ہم بھی کچھ نہیں بولیں، کیونکہ اگر ہم بولیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، یہ سمجھیں اس مسائل کو، بائیکاٹ نہیں تفرقہ ہو جائے گا، چونکہ گروہ جدا ہو جائے گا۔ رسول اللہ جیسے ہی بولے، پہلے دو لوگ، پہلے صرف ایک ذات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے ساتھ ہیں، عورتوں میں اور مردوں میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی تین لوگ سب سے جدا ہو گئے، تین لوگ اپنے خاندان سے بھی جدا ہو گئے۔ تب کیا کہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ نے آ کر خاندان میں تفرقہ ڈال دیا؟ اللہ اکبر، کبھی بولتے ہوئے انسان سوچ تو لے گی یہ بات کہاں تک جا رہی ہے، کتنے لوگوں تک جا رہی ہے، کتنے انبیاء تک چلی جائے گی یہ بات۔ لذا اب اگر تفرقے سے ہٹ کر لوگ جو رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھتے تھے کہ اللہ کے لیے قیام کیا ہوا ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، اکیلے قیام کیا، الحمدللہ بیوی ساتھ ہے، الحمدللہ 10 سال کا بچہ جو ہے وہ ساتھ ہے، اور اللہ کے لیے جب قیام کیا تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ تمہارے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ اللہ کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ اگر ہمارے اگر ہم کبھی خلوص سے کوئی کام کر رہے ہوں اور راستے نہیں کھل رہے ہوں، لوگ نہیں جڑ رہے ہوں، تو تھوڑا سوچے کہ اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں اپنے نفس کے لیے نہیں ہے، کہیں اپنے جذبات بھڑکے ہوئے اس لیے تو نہیں بات ہے، نہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے لیے۔ اور جب اللہ کے لیے قیام کیا جائے گا تو سب کچھ قانون کے مطابق ہوگا، زبان کا الگ قانون ہے، بولنے کا الگ قانون ہے، انسانوں کے احترام کا الگ قانون ہے۔ یہ قانون آپ کی خدمت میں پہلے اشارتاً قانون کہہ کر نہیں، لیکن دوسرے انداز سے بیان کیے جا چکے ہیں۔ شرط اگر یہ، اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ اس کے لیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ کے لیے انسان اٹھے تو اللہ کیا کرے گا؟ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ راستہ خود کھولے گا، نکلنے کا راستہ، خروج کا راستہ، ایک مخمسے سے، ایک مشکل سے نکلنے کا راستہ اگر تالے پڑے ہوں گے تو بھی اللہ کھول دے گا۔ اللہ کے لیے اٹھے انسان باطل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اللہ کے لیے اٹھے تو وہ جو جناب یوسف کے لیے تالے پہ تالے، در پہ تالے اور کنڈی پہ کنڈی چڑھتی چلی گئی، ایک دروازہ، دو دروازہ، تین دروازہ، چار دروازہ، اور مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے ہیں یہ تالے کیوں بند ہو رہے ہیں، یہ دروازہ کیوں بند ہوتا جا رہا ہے، ایک بند ہو گیا، دو بند ہو گیا، تین بند ہو گیا، پریشان بھی ہیں۔ بہرحال وہاں پر خرید کے لائے گئے تھے اور جب آخری حجرے میں پہنچے اور وہاں گناہ کی طرف دعوت دی گئی، اس سے جناب یوسف نکلے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس باطل کے مقابلے میں قیام کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے لیے قیام کر کے کدھر چلے؟ انہی بند دروازوں کی طرف۔ یہ تو بند ہو چکے ہیں، یہ دروازے تو لاک کر دیے گئے ہیں، یہ کوئی معمولی دروازہ بھی نہیں کہ مال دیں گے دھکا ٹوٹ جائے گا۔ شاہی محل ہے، شاہی محل کے دروازے ہیں، یہ آسانی سے ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ان لاک بند دروازوں کی طرف جناب یوسف کیوں چلے؟ اس لیے جناب یوسف کو یقین ہے کہ اگر قیام اللہ کے لیے کیا جائے گا تو دروازہ وہ کھول دے گا۔ یہ ہے، کوئی بھی دروازہ ہوگا کھول جائے گا، کسی بھی طرح کا۔ قوم دروازے لگا رہی ہو، جہالتیں دروازے لگا رہی ہوں، رسموں کے دروازے ہوں، جو بھی دروازے ہوں، اللہ کے لیے انسان قیام کرے تو وہ دروازے دھیرے دھیرے کھلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہم اپنے اندر، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، ہم سب مل کر اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ ہمارا قیام، ہماری گفتگو، ہماری باتیں یہ اللہ کے لیے ہوتی چلی جائیں تو راستے اور دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ طے ہے کہ جب کائنات کے سب سے عظیم قیام کرنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ دیوانہ ہے تو پھر اتنا سننے کے لیے انسان تیار رہے۔ جو کائنات کے عاقل ترین انسان، جو عقل کل ہے، بعض روایات کے اعتبار سے سر عقل اول، جو عقل اول ہے، جو عقل کل ہے، جو اللہ کی پہلی مخلوق، اول ما خلق اللہ العقل کا مصداق ہے ذات رسول اللہ، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دیوانگی ہے، یہ دیوانے ہو رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر قرآن آ کر کہتا ہے کہ نہیں، ماں بصاحب کم من جنہ، یہ جو تمہارے ساتھ زندگی گزار رہا ہے لیکن تمہاری جیسی زندگی نہیں گزار رہا ہے، تمہیں دیوانہ نہیں سمجھو۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا اگر نہیں ہے تو پھر دیوانہ ہے۔ سب نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اگر میرے جیسا ہے تو ٹھیک ہے، میرے جیسا نہیں ہے تو دیوانہ ہے، میری جیسی بیوی نہیں ہے تو وہ دیوانی ہے، میرے جیسا شوہر نہیں ہے تو وہ بھی دیوانہ ہے، میرے جیسے بھائی بہن نہیں ہیں تو سب دیوانے ہیں۔ بات آگے بڑھتے بڑھتے میرے جیسا اگر رسول نہیں ہے تو وہ بھی دیوانہ ہے۔ معاذ اللہ، کہا گیا نا، بار بار کہا گیا۔ پھر قرآن نے اگر سختی سے منع کیا، پھر ہیں کیا رسول اللہ؟ رسول اللہ جو ہیں وہ تمہیں صرف آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، جو حالات بن رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو نہیں معلوم لیکن رسول اللہ کو معلوم ہے۔ جو عرب کی جہالت کے حالات تھے ان حالات کا نتیجہ رسول اللہ انہیں دکھا رہے تھے، جو لوگ سمجھدار تھے فوراً دیکھ لے رہے تھے، فوراً سمجھ جا رہے تھے۔ مثلا حبش کے، ایتھوپیا کے رہنے والے حاکم کو، بادشاہ کو، جناب جعفر نے جا کر خطرات سے اور حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ہمارے رسول نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ ہمارے رسول نے بتایا کہ سینکڑوں بتوں کو نہیں مانو، ایک اللہ کو مانو۔ ہمارے رسول نے بتایا کہ لڑکیوں کو دفن نہیں کرو۔ ہمارے رسول نے بتایا کہ شراب نہیں پیو۔ ہمارے رسول نے بتایا کہ جوا نہیں کھیلو۔ ہمارے رسول نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولو، کیونکہ اس کے انجام برے ہیں۔ وہ فوراً سمجھ گیا، وہیں سمجھ کے ایمان بھی لے آیا۔ وہ اتنی دور بیٹھا ہوا ہے، کئی سو بلکہ شاید ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ اسے یاد کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے انتقال پر مغموم ہو رہے ہیں بیٹھ کر، دور بیٹھے ہوئے انسان کو۔ لیکن وہیں مکے میں بیٹھے ہوئے لوگ گھر کے لوگ ہیں، چچا ہیں، بچپن سے دیکھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن رسول اللہ آگاہ کر رہے ہیں، آگاہ کرنے کو تیار، ہونے کو تیار نہیں، لیکن رسول اللہ تو یہ کام کرتے رہیں گے۔ البتہ جن کو آگاہی نہیں چاہیے ان کو یہ بات بری بھی لگتی رہے گی۔ جب بھی انسان کو غلط اعمال کے نتیجوں سے آگاہ کیا جائے تو جن اعمال میں انسان کی منفعتیں چھپی ہوئی ہیں یا جہالتوں کی بنیاد پر ہے یا اپنی بنائی ہوئی رسمیں ہیں، انسان اسے نہیں چھوڑ پائے گا، نہیں چھوڑے گا تو حتماً دشمن ہو جائے گا، حتماً اس کا مخالف ہو جائے گا۔ لہذا سرسخت ترین دشمن کس کے رہے ہیں تاریخ میں، یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بدترین دشمن تاریخ میں کن لوگوں کے رہے ہیں؟ انبیاء کے رہے ہیں، بدترین دشمن، سرسخت ترین دشمن۔ یعنی دونوں چیز تھی، ادھر جو لوگ آگاہ ہو جاتے تھے وہ عاشق ہو جاتے تھے، وہ چاہنے والے، یعنی سب سے زیادہ چاہنے والے کس کے رہے ہیں؟ وہ بھی انبیاء کے رہے ہیں، وہ بھی اولیاء الہی کے رہے ہیں۔ سب سے بڑے دشمن کس کے رہے ہیں؟ وہ بھی انبیاء الہی کے رہے ہیں، اولیاء الہی کے رہے ہیں، کیونکہ وہ آگاہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ان کے لیے کوئی دشمن کیوں بنے گا؟ جن کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو ان کا نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، دوست بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دوست بن جائے تو دھوکہ نہیں کھائیں، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کے مال کا دوست ہے، آپ کے اقتدار میں جو حیثیت ہے اس کا دوست ہے، آپ کے اندر جو کچھ کھلانے پلانے کی اگر صلاحیت ہے اس کا دوست ہے، یہ رک جائے گا، دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو عظیم انسان ہیں جنہوں نے آ کر آگاہ کیا ہے دنیا کو، جو بشیر رہے ہیں، جو نذیر رہے ہیں، ان کے دوست بھی ایسے ہیں کہ ان کے گزر جانے کے آج 1400 سال بعد بھی، 1400 نہیں بلکہ 1430 سال گزر جانے کے بعد بھی آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں کہ جو رسول اللہ کی ایک حرمت کے لیے اپنی جان دینے کو تیار، ایک حرمت شکری نہیں ہونے پر جان دینے کو تیار، جو عاشق ہیں۔ اور جو دشمن ہیں وہ بھی بہت ہی شدید دشمن ہیں۔ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، خود اس کا ایک بہت ہی بڑا عظیم نمونہ ہے کہ امیر المومنین کے دوست بھی ایسے ہیں، اتنے سال گزرنا، امیر المومنین کی شہادت کے پورے 1400 سال ہو گئے، پچھلے سال ابھی 41 شروع ہو گیا، 1440 میں 40 ہجری میں شہادت ہوئی تھی، پورے 1400 سال گزر جانے کے بعد امیر المومنین کے عاشقوں کو دیکھیں، کون نہیں ہے جو امیر المومنین کے لیے جان دینے کو تیار نہیں ہے، اور امیر المومنین کے دشمن بھی ابھی دیکھیں آج تک موجود ہیں، ناسبی قسم کے دشمن آج بھی موجود ہیں۔ تو دشمن اور دوست ہوتے ہی انہیں لوگوں کے ہیں کہ جنہوں نے بڑے کام کیے ہوں، اور بڑے کام یہ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا ہو، اپنے لیے نہیں کیا ہو۔ لوگوں کے لیے بڑا کام یہ ہے کہ لوگوں کو کسی بھی خوبی سے اس طرح آگاہ کیا جائے کہ اس کی طرف کھینچتا چلا آئے، خوبیوں کی طرف کھینچتا چلا آئے۔ امیر المومنین تو اس لیے نہیں دوست ہے کہ تم میرا قصیدہ پڑھو میں تمہیں جنت دوں گا، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے، امیر المومنین کو اتنا نیچے نہیں لے آئیں معاذ اللہ، یہ معمولی لوگوں کا کام ہے کہ تم میری تعریف کرو میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، جو میرے اختیار میں ہے میں دے رہا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے تو میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں، میں تم میری تعریف کرو میں تمہیں چائے پلا دوں گا، اگر تم میری تعریف کرو میرے پاس ضرور جواہرات ہیں، بادشاہ ہیں، نظام ہیں، فلاں ہیں، تمہیں زیادہ پیسہ دے دوں گا۔ یہ سب معمولی لوگوں کا کام ہے کہ تعریفوں پر کسی کا پیسہ دیا جائے، بڑے لوگ کا کام یہ ہے کہ وہ آ کر ویلوز کی بنیاد پر انسان کی قدر جانتے ہیں، اور اسی کے بنیاد پر وہی بیان کیا، ساری زندگی بیان ہی وہی کیا، چونکہ ہمیشہ بشیر و نذیر بن کے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہیں کہ قرآن نے چونکہ رسول اللہ کی صفت بیان کی ہے بشیر و نذیر تو پھر صرف رسول اللہ بشیر و نذیر ہیں، یہ قانون پہلے بتایا جا چکا ہے کہ نہیں، اس کے مصداق جو ہے آتے رہیں گے ہمیشہ، جو بھی کسی خوبی کی نتیجوں کو بیان کر رہا ہو کہ اگر تم یہ کام کر رہے ہو، اگر تم سچ بول رہے ہو، اگر تم با اخلاق ہو، اگر تمہارے پاس ویلوز ہیں، اگر تمہارے پاس عبادتیں ہیں، اگر تمہارے پاس ایمان ہے، اگر تمہارے پاس عمل صالح ہے، تو اس کے یہ نتیجے یہ نتیجے یہ نتیجے آئیں گے، اچھے نتیجے، عزت ہوگی، محبت ہوگی، اچھا ماحول ہوگا، اچھا گھرانہ ہوگا، اچھا معاشرہ ہوگا، یہ سب نتیجے ہوں گے، پھر فرشتے بھی عزت کریں گے، برزخ میں بھی خیر ہوگی، جنت تک بھی پہنچو گے، یہ سارے اچھے نتیجے ہیں، برائی برے اعمال کے برے نتیجے۔ تو یہ جو سلسلہ جاری رہے گا وہ ہمیشہ جاری رہے گا، یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ بشیر و نذیر رسول اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ بشارت و نذارت کا سلسلہ نمائندگی کے طور پر ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔ اب جو جتنا بڑے پیمانے پہ یہ کام کر لے جائے، پہلے دن یہ بات عرض کی تھی، جو جتنا بڑے پیمانے پہ یہ کام کر لے جائے، یعنی جتنا زیادہ لوگوں تک خیر پہنچا دے، وہ اتنی بڑا انسان ہو جائے گا، اتنی عظیم انسان ہو جائے گا، معیاروں کی بنیاد پہ عظیم ہے۔ اور اس کے مقابل میں جتنا زیادہ پستیوں تک انسان کو پہنچا دے، اتنی فاسد، اتنی مفسد انسان ہوگا۔ تو وہ جو لوگوں کو خیر تک پہنچانے والا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دین کی اصطلاح میں کل جو آپ کے سامنے، اس کو کہتے ہیں مصلح، جس نے اصلاح کر دی۔ خراب معاشرے کو آ کر اچھے معاشرے میں تبدیل، کتنا حسین ہے، کل یہاں تک بات پہنچی تھی، کتنا حسین منظر ہے۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے آپ عرب کے جاہلانہ ماحول کو تصور کریں، پھر وہاں رسول اللہ کے بعد آنے والی اصلاح کو تصور کریں، کہ جو سخت مرحلہ ہے، پہلے یہاں پہ عرض کیا جا چکا ہے، ایک بہت ہی سخت مرحلہ ہے انسانوں میں اصلاح۔ گھر بنا لینا یہ آسان ہے، داڑھی کی اصلاح کر لینا یہ بھی آسان ہے، بال کی اصلاح کر لینا یہ بھی آسان ہے، روڈ خراب ہو گیا روڈ کو بنا لینا، کہ البتہ یہاں پہ نہیں بنتا جلدی، خرابی رہتا ہے، لیکن وہ بھی آسان ہے، دوسرے ملکوں میں آسان ہے، لیکن انسان کو بدلنا یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ انسان کی اصلاح کرنا یہ بہت ہی سخت، بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کر پاتے، پریشان سوال کرتے ہیں میں کیا کروں مولانا، بچے میرے اختیار میں نہیں رہے، اصلاح نہیں کر پاتے، یعنی فساد پیدا ہو گیا ہے تو اس کی اصلاح نہیں کر پاتے۔ خوب، سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ فساد پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے، سب سے بہتر حالت ہے۔ مثلا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پورا کمرہ بالکل گندا ہو جائے، پھر آ کے اس کو صفائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ نہیں، کمرے کو گندا ہی نہیں ہونے دے، ہوتا ہے نا، ابھی مہمان آنے والے، چلو جلدی صفائی پہ لگ جاؤ، بھاگ دوڑ یہ وہ کرنا، پھر وہ صحیح۔ بعض لوگ تھے ہمیشہ اپنے کمرے کو منظم، مرتب، صاف ستھرا رکھتے، جب بھی کوئی آنا ہو آ جائے، مہمان کوئی نہیں آتا، فرشتوں کو تو آنا جانا ہے مومنین کے پاس، واقعی نا، اسے آپ وہ نہیں سمجھیے گی، واقعی نا فرشتوں کا آنا جانا مومنین کے پاس، قرآن کہتا ہے۔ تو یہ ایک کمرے کی حد تک یہ بات ہے، ایک ایک معاشرے، پورے معاشرے کی حد تک کی۔ بعض لوگ اس بات پر ہیں کہ پو خراب ہونے دو، ہونے دو خراب، ہونے دو، امام زمان آ کے سب صحیح کریں گے، اور خراب ہونے دو، اگر خراب نہیں ہو رہا چلو ہم بھی مل کے کچھ خراب کر لیتے ہیں، کہتے نہیں لیکن کرنے میں لگ جاتے ہیں، واقعاً خراب کرنے میں لگ جاتے ہیں، عقیدے خراب کرنے لگتے ہیں، فکر خراب کرنے لگتے ہیں، ذہن خراب کرنے لگتے ہیں۔ ممکن نام امام زمانہ ہی کے لے رہے ہوں، لیکن بیچارے خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ممکن ہے جانتے بھی نہیں ہوں کہ خراب کر رہے ہیں، ممکن ہے واقعاً جانتے بھی نہیں ہوں کہ خراب کر رہے ہوں، ان سے کہا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح نہیں کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ قرآن نے پہلے ہی دوسرے ہی صفحے میں، پہلا صفحہ تو سورہ حمد ہے، دوسرا صفحہ پانچ چھ آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، تیسرے صفحے میں جا کے دیکھیں، قرآن منافقین کے بارے میں 12 آیتیں بیان کرتا ہے، وہ بہت اہم آیتیں ہیں، اس کو پڑھیں یا اس کو بار بار پڑھا کریں، بہت اہم آیتیں ہیں، اس کو بار بار ہم لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک صفت یہ ہے، یہ پلٹائیے کہ نہیں 1400 سال پہلے کے لیے کیے تو رسول اللہ کے زمانے کے منافقین کی بات تھی، نہ، صفت سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اس میں ایک صفت یہ بتائی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں فساد پھیلا رہے ہو، کہتے ہیں نا انا نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ لشکر کو لے کے چلے کہ چلو باطل کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے، ان منافقوں نے جا کر لشکر کے اندر وسوسے ڈالے، کتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تمہارے بچوں کو کیا ہوگا، تمہاری بیویوں کو کیا ہوگا، اور شہر ہمارا ویران پڑا ہوا ہے، اور لشکر کو واپس پلٹا کے لے کے چلے آئے۔ اب ان سے کہا تم فساد کیوں پھیلا رہے ہو، کہا نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بیماری ہے۔ ابھی اس موضوع پہ میں یہاں گفتگو نہیں کرنی، ہمارا یہ اگرچہ اصلاح کا لفظ کل آپ کے سامنے چھیڑا تھا، لیکن فی الحال یہ پورا ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمیں جلدی آگے بڑھنا ہے. لیکن جو سفر طے ہونا ہے عزیزو، یہ یقین جان لیں کہ جو سفر طے ہونا ہے، جس سفر سے بشریت کو نجات ملنی ہے، وہ فقط اور فقط اصلاح کا سفر ہے، اور کوئی سفر نہیں. یعنی پہلا مرحلہ، قرآن نے اس کے سارے مرحلے بیان کیے ہیں. اصلاح کے پہلے بھی ایک مرحلہ بیان کیا ہے، وہ ہے توبہ. توبو واصلحو، توبہ کرو اور اصلاح کرو. توبہ کرنا، اب توبہ کے لفظ پھر آدمی تھوڑا چونکنے لگے. توبہ یعنی کیا؟ توبہ بھی بہت ہی حسین عمل ہے، اس کی بھی وضاحت پہلے کی جا چکی. توبہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. توبہ یعنی یہ کہ کہیں بھی ایسے راستے پر نکلنا کہ جہاں انسان کو نقصان پہنچ رہا ہو، کوئی بھی نقصان، کسی بھی طرح کا اگر انسان کو نقصان پہنچ رہا ہو، اور جیسے ہی اس کو احساس ہو کہ اس عمل کے ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، چاہے مالی نقصان ہو، چاہے سماجی نقصان ہو، چاہے ذہنی نقصان ہو، چاہے دینی نقصان ہو، چاہے اپنے نفسیات کا نقصان ہو، چاہے کوئی بھی نقصان ہو رہا ہو، اگر اس سے نقصان پہنچ رہا ہو، جیسے ہی انسان یہ احساس کرے کہ اس عمل کے ذریعے سے یا اس راستے کے ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، فوراً وہیں سے پلٹ آئے. اس پلٹ آنے کا نام ہے توبہ. توبہ کے معنی ہی پلٹنا، توبہ کے معنی تھپڑ مارنا نہیں ہے گال پہ. رخساروں پر تھپڑ مارنا، آج مارا پھر کل ماریں گے پھر وہی کرتے رہیں گے، یہ توبہ نہیں ہے. یہ توبہ کا مذاق اڑانا ہے. توبہ یعنی کسی بھی حالت کا احساس کرنا، اب کسی کے ذریعے سے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ کون سا ایسا مسئلہ ڈھونڈے کہ جو آ کر اس کو نذیر بن کر اسے اس کے خطرے سے آگاہ کرے. تم جو راستے پہ جا رہے ہو وہ خطرناک راستہ ہے، وہ تمہارے لیے نقصان دہ راستہ ہے، اس پہ جاؤ گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے. فوراً انسان پلٹ جائے. یہ انسان عام طور سے ڈرائیونگ کرتے کرتے سمجھ کرتا ہے، جس لمحے اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی غلط راستے پہ آیا، فوراً یو ٹرن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اگر یو ٹرن تھوڑا دور ہو گیا تو پریشان ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں کتنا پریشان؟ جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی نہیں چلاتے بیٹھتے تو ہیں نا، کبھی ایسی گاڑی بیٹھے ہیں کہ جہاں بیٹھ گئے اور راستہ بھٹک گیا انسان. اب یہ چھوٹے شہروں میں تو انسان یو ٹرن نہیں ڈھونڈتا، کہیں سے بھی گھما لیتا ہے غیر قانونی طور پر. لیکن جہاں انسان کے پاس ڈیوائڈر لگے ہوئے ہوں، گھما ہی نہیں سکتا ہو، تو اس کا وہ چند لمحہ اگر چند منٹ بھی گزر رہا ہے تو بہت ہی بے چینی سے گزرتا ہے. یہ کیوں میں اتنا آگے جا رہا ہوں بغیر وجہ کے؟ راستہ غلط ہے پھر بھی میں جا رہا ہوں. غور کرے اس پہ انسان، یہ غلط راستہ ہے پھر بھی میں جا رہا ہوں. اس کو صرف دو چیز کا نقصان نظر آ رہا ہے، کیا؟ دو تین چار پانچ منٹ کا وقت، اور ایک 10 گرام 20 گرام 100 ملی گرام پیٹرول. اتنے تھوڑے سے نقصان کے لیے انسان اتنا بے چین ہوتا ہے کہ کتنی جلدی یو ٹرن آئے اور کتنی جلدی میں پلٹوں. لیکن اللہ اکبر، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو برباد کر رہا ہوتا ہے سالوں تک، سالوں سالوں تک برباد ہوتی رہے. ابھی نہیں، ابھی حج نہیں کرنا ہے، ابھی 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 یہ کام نہیں کرنا ہے، کیوں؟ ابھی ہمیں یو ٹرن نہیں لینا. معلوم ہے کہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، غلط راستہ طے ہے کہ جا رہا ہے، لیکن وہ یو ٹرن لینے کو تیار نہیں ہے. وہ جب یو ٹرن لے کے پھر اپنے راستے پہ آتا ہے، انسان کو سکون محسوس، ہاں ابھی اپنے راستے پہ چل رہا ہے. وہ بے چینی، چند منٹ کی بے چینی، اور پھر وہاں یو ٹرن لینے کے بعد جو انسان کو لذت اور سکون محسوس، ابھی اب سیدھے راستے پہ آ گئے. یہ حالت اگر انسان اپنی پوری زندگی میں بنا لے کہ جیسے ہی انسان کو احساس ہو کہ راستے پہ غلط جا رہے ہیں، چاہے کوئی بھی غلط راستہ ہو، ہماری چاہے رسمیں ہوں، چاہے ہمارے اپنے خیالات ہوں، چاہے ہمارے آبا و اجداد کا دین ہو، چاہے ہمارا غم ہو، چاہے ہماری خوشی ہو، چاہے شادی ہو، چاہے بیاہ ہو، چاہے عزاداری ہو، چاہے دینداری ہو، کچھ بھی ہو، جیسے ہی انسان کو احساس ہو کہ یہ راستہ غلط ہے، اس کے نتائج بھی غلط ہیں، اور وہیں سے یو ٹرن لے. گاڑی کا یو ٹرن تو انسان آسانی سے لے لیتا ہے تھوڑا سا پیٹرول بچانے کے لیے، لیکن زندگی میں یو ٹرن نہیں لے پاتا. انسان کی مشکل یہ ہے، یہ انسان کی بڑی مشکل ہے. اگر یہ ایک ہنر انسان نے سیکھ لیا، فقط ایک ہنر، جس کا ہم بڑا وہ کرتے ہیں کہ کیا توبہ توبہ کی باتیں، اور یہ بھی وہ محرم میں کر رہے ہیں باتیں، ماہ رمضان آنے دیں، ماہ رمضان میں کر لیجئے کہ بھائی شب قدر میں آپ توبہ کی بات کر لیجئے، کہ یہ ماہ محرم میں توبہ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، ماہ محرم شاید ماہ رمضان سے زیادہ یو ٹرن لینے کی جگہ ہے، شاید ماہ رمضان میں اتنی توفیق انسان کو نہیں مل پائے، ہے ماہ رمضان بھی بہت اہم ہے، روایات ہیں، حدیثیں ہیں، رسول اللہ کا خطبہ ہے کہ اگر اس مہینے میں انسان کو یو ٹرن نہیں لے پاتا تو بدترین بدبخترین انسان، یو ٹرن کا لفظ نہیں استعمال کیا رسول اللہ نے، میں آج کے زمانے سے ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس ماہ رمضان میں کوئی اپنے آپ کو معاف نہ کرا پائے، اپنے آپ کو نہیں بخشوا پائے تو وہ شقی ہے انسان، تو ماہ رمضان بھی اہم ہے، لیکن یہ محرم ہے کہ جہاں پر حر بننے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، ایسا زبردست یو ٹرن، یہ ہے مرحلہ جو کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ توبہ یعنی پلٹنا، اب اس کے الگ الگ مراحل ہیں، توبہ، اوبہ، نوبہ، یہ سب قرآن کے لفظ ہیں، ہماری نہیں ہیں، تواب، اواب، منیب، یہ کلمات آپ سنتے ہیں نا، یہ سب وہی ہے پلٹنے کا، یعنی پلٹنے کی کتنی بڑی حالت، انبیاء کے لیے کہا گیا اواب، منیب، اب وہ تو کہیں غلط راستے پہ نہیں جاتے تھے، اب یہ ایک الگ بحث ہے، میں نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھ جاتا چونکہ شاید کبھی پہلے کی بھی ہے لیکن جوان آتے رہتے ہیں، انبیاء تو غلط نہیں کرتے تھے، ان کی توبہ کیا ہوتی تھی، وہ کون سی توبہ کرتے تھے، وہ توبہ کرتے تھے، اتنی حدیثیں، اتنی روایتیں، قرآن آ کے کہہ رہا ہے توبہ کے لقب سے منیب و اواب کہہ رہا ہے نبیوں کو، تو وہ کون سی توبہ کرتے تھے، کیا ان کا انسانوں کے لحاظ سے، اس کا معنی یہ بتایا ہمارے علماء نے، انسانوں کے لحاظ سے جرم جو ہے وہ اس کی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا بڑا انسان اتنی بڑا جرم، مثلا ایک ہی کام کوئی کرے لیکن ایک معمولی انسان کرے تو وہ اس کا بڑا جرم نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک بڑا انسان وہی کام کرے تو وہ جرم بڑا ہو جائے گا، مثلا ایک بچہ آ کر یہاں ممبر پر کوئی ایک غلط حدیث سنا کے چلا جائے تو آپ کہیں گے بچہ ہے چھوڑے، ہاں، لیکن اگر ایک آ کر عالم اور مجتہد آ کر غلط بات بیان کر کے چلا جائے تو مسئلہ ہو جائے گا، جرم سنگین ہو جائے گا، کتنا پڑھ لکھ کے غلط کام کر رہا ہے، البتہ ہمارے یہاں تھوڑا الٹا ہے کہ مولوی آ کر کچھ بیان کرے اس کو غلط نہیں کہتے، بچے نے کوئی غلطی کر دی اس کو مار کے نکال دیتے ہیں، ہم لوگ فطرت پہ ہے ہی نہیں ہے ابھی، مثلا فطری قانون کے خلاف ہے، لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے، مثلا آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے چائے پیئیں تو کوئی نہیں کچھ کہے گا، ٹھیک ہے پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں، میں بھی چلوں امامہ لگا کے روڈ پہ کھڑے ہو کے چائے پینا شروع کر دوں، آپ کو یہ دیکھو مولوی کو کیا ہو گیا ہے، کھڑا ہو کے چائے پینا مگر گناہ ہے، جرم ہے، نہیں گناہ نہیں ہے، جائز عمل ہے، لیکن اس لباس کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا، کس لباس میں کہاں کھڑا ہے انسان، یہ لباس منسوب کس سے ہے، تو اسی اعتبار سے جرم بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، جناب یونس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہ ایک قوم کو چھوڑ کے چلے آئے تھے، لیکن اتنے اس کو اتنا زیادہ محسوس کیا کہ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تجھے مجھے معاف نہیں کرے گا، اگر تو مجھے پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں، کیا کیا تھا، گناہ کیا تھا، ایک عام آدمی کے لیے گناہ نہیں تھا، ایک عام آدمی کے لیے اتفاق سے اچھا تھا کہ اگر کوئی معاشرہ خراب ہونے لگے، فاسد ہونے لگے تو وہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤ، فاسد معاشرے میں زندگی نہیں گزارو، ہجرت کر جاؤ، اس ہجرت کو جہاد کہا گیا ہے، جو عمل ایک عام انسان کے لیے اچھا ہے وہ ایک نبی کے لیے جرم ہو رہا تھا، کیوں، اس لیے کہ ایک عام آدمی کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو بچا کے نکلے، لیکن ایک نبی کی ذمہ داری ہے پورے معاشرے کی اصلاح کرے، لہذا جناب یونس کو اتنی سخت سزا دی، مچھلی کے پیٹ پہ پڑے ہوئے اب وہاں اپنی خطاؤں کا احساس کر رہے ہیں، یہ گناہ نہیں کیا تھا، گناہ نہیں کیا تھا، لیکن ایک نبی کی حیثیت سے جب دیکھا جائے، تو اسی لیے انبیاء کیوں توبہ کرتے تھے، توبہ توبہ توبہ، یہی کہ انبیاء آ کر اللہ کی بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ یہی کہ اپنے جسمانی تقاضوں کو پورا کرتے تھے، کبھی کھانا ہوتا تھا، کبھی بچوں کی طرف توجہ کرنی ہوتی تھی، کبھی بیوی کی طرف توجہ کرنی ہوتی، یہ سب جائز کام تھا، یہ سب بہت ہی اچھا کام تھا، لیکن یہ کہ اگر کسی کی طرف توجہ ہے، اگرچہ کبھی اللہ کو نہیں بھولتے تھے، لیکن کسی کی طرف توجہ ہونا، یعنی تھوڑی سی توجہ کم ہونا اللہ سے، اسی بات پر توبہ کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں، یعنی ذرا سی توجہ کم ہونا، کہ وہ بھی اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ ذرا سی توجہ کم ہونے کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ اور یہ اگر آپ کو سمجھنا ہو تو جا کر امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی مناجات، جو 15 مناجات ہیں اسے پڑھے، اس میں اگر یہی کلمے استعمال کیے گئے، پروردگارا میں نے تیرے سوا کسی اور سے محبت کی، اس پر استغفار کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی طرف رخ کیا، اس پر استغفار کرتے ہیں۔ کئی جملے ہیں، 3-4 جملے ہیں۔ وہ گناہوں سے تو نہیں کرتے ہیں توبہ، وہ یہ ہوتی ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ کہ پلٹے انسان، جیسے ہی انسان کو احساس ہو کہ یہ راہ خطا جا رہی ہے، فوراً یو ٹرن لینے کی فکر میں ہوگی، جتنی جلدی پلٹ سکے۔ اب روڈ پہ تو تھوڑی دور شاید جانا پڑے، لیکن اللہ اکبر، اللہ نے وہ لطف کیا انسان کو کہ جس لمحے رات کی تنہائی میں، اکیلے سجدے میں، کسی حالت میں، بستر پر، جیسے انسان احساس کرے وہیں سے ایک بڑا یو ٹرن فوراً لے سکتا ہے۔ وہ چند لمحے آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کا 2-4 لمحہ بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں تو تھوڑا پیٹرول ضائع کرنا پڑے گا، وہاں تو تھوڑا وقت ضائع کرنا پڑے گا، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، وہ نہیں کہے گا کہ اب تم 70 سال تک تم نے غلطی کی ہے تو اب 70 سال تک میری بارگاہ میں معافی مانگو تب میں تمہیں معاف کروں گا، یہ نہیں کہا۔ نہیں، تم نے 70 سال تک غلطی کی ہے، ایک لمحے میں آؤ پلٹنا چاہو، میں تمہیں پلٹنے کے لیے راستہ دے رہا ہوں، ایک لمحے میں، ایک لمحے میں تمہیں حر بنانے جا رہا ہوں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی رب العزت، اللہ جل جلالہ و جل شانہ، برائے رحمت و فضیلت آئمہ طاہرین علیہ السلام، بلند تر
مہدوی انقلاب، یہ معمولی چیز نہیں عزیز، اتنی بڑی چیز جو ہمیں دی گئی ہے اس کو ہم معمولی چیز نہیں بنائیں کہ چلو 2-4 عریضے لکھ لیں گے، 2-4 محفل کر لیں گے، 2-4 قصیدے پڑھ لیں گے اور مہدوی انقلاب کا حصہ۔ مہدوی انقلاب یعنی پورے عالم کی اصلاح، مہدوی انقلاب یعنی اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں کوئی ایک انسان بھی مفسد نہ رہے، فاسد نہیں رہ جائے ہے، سب کی اصلاح۔ تو اس اصلاح سے جڑنے کے لیے لازم ہے کہ انسان میں اتنی جرات پیدا ہوگی، جیسے ہی اس کو احساس ہوگی یہ خطا کا راستہ جا رہا ہے، فوراً معلوم ہے کہ سخت مرحلہ ہے۔ اسی لیے سب نمونے سامنے رکھے جاتے ہیں، اسی لیے سارے مرحلے بیان کیے جاتے ہیں کہ آ کر انبیاء نے آ کر کس طرح اصلاحیں کی، لوگوں کے نمونے بیان کیے، افراد ایسے آئے، کیسے کیسے لوگ آئے جو اتنے سال گزار چکے تھے۔ اب یہاں پہ فرصت نہیں ہے، یہ چونکہ بڑا موضوع ہے آپ کے سامنے اور بہت اچھا ہوتا ہے نمونے انسان کے سامنے بیان کیے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نمونے جو ہے انبیاء کی طرف سے جو نمونے ہیں وہ تو اصلاح کرنے کے ہیں، لیکن جن لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے ان کے نمونے بہت ہی حسین ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، کہ مثلا وہ لوگ جو سحر اور جادو کرتے کرتے جنہوں نے اتنے لوگوں کو تباہ کیا ہوا تھا، جو بدترین خلائق ہیں، ساحر بدترین لوگ ہیں، واقعاً مشکل میں ڈال دیتے ہیں معاشروں کو، جادوگر۔ اور جناب موسیٰ ادھر بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں کہا کہ نکلو، کس لیے نکلو؟ اصلاح کرنے کے لیے نکلو، جاؤ۔ کس کی اصلاح کرنے کے لیے؟ حتیٰ فرعون کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، ہو یا نہ ہو تم کوشش کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ فرعون اصلاح ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیں اس لیے بتائی گئی کہ تم خاموش ہو کے نہیں بیٹھ جاؤ گی اصلاح ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہیں تم اپنی کوشش جاری رکھو۔ موسیٰ کو اس لیے بھیجا ہے کہ موسیٰ کے خدا کو معلوم ہے کہ فرعون کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے، اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے، لیکن اے موسیٰ تم مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جانا، جاؤ وہاں تک۔ اور گئے، فرعون کی اصلاح تو نہیں ہونی، ہوئی کس کی؟ ایسا زبردست یو ٹرن لیا ان لوگوں نے، ساحروں نے، نمونے اس لیے اہم ہوتے ہیں۔ اب یہ ساحر لوگ تو کوئی انبیاء کے خاندان کے نہیں تھے، بڑے اچھے لوگ تو نہیں تھے، ساحر تھے، جادوگر تھے، اور اپنے زمانے کے بڑے جادوگر لائے گئے تھے جناب موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے ایک لمحے میں یہ بھی نہیں کہا کہ چھوڑو یہاں سے اپنی جان بچا کے نکل جاؤ، بعد میں جا کے چپکے سے موسیٰ سے مل لیں گے اور کہیں گے کہ بھائی آپ ہی حق پتے ہم لوگ باطل تھے، یہ نہیں کہا۔ یہ ہم جو کبھی کرتے بھی ہیں کبھی کچھ بلٹنے کے لیے تو چپکے سے، کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ ہم نے بھی توبہ کر لی ہے، یہ کچھ نہیں کیا۔ بلکہ وہیں اسی لمحے فرعون کے سامنے جو فرعون کا سجدہ کر رہے تھے اور فرعون کو اپنا رب سمجھ رہے تھے، اور چند لمحے پہلے فرعون سے چند سکوں کی آرزو کر رہے تھے کہ انا لنا لاجر ان کنا نحن الغالبون، اگر ہمیں غلبہ مل جائے تو ہمیں اجر ملے گا۔ پھر ان کا تو ہاں اجر بھی ملے گا، اور تم میرے خاص لوگ ہو جاؤ گے، تمہیں اپنا ہم مصاحب بنا لیں گے۔ یہ چند لمحے پہلے جو اتنے معمولی لوگ تھے جو چند سکوں کے لیے آئے تھے نبی کے مقابلے میں، جب انہوں نے اپنے راستے کی غلطی کو سمجھ لیا کہ یہ سب جادو ہے لیکن وہ معجزہ ہے، چونکہ جادو کی حدیں صرف یہیں تک ہیں، جادو کی حد یہ ہے کہ وہ ایک سانپ بنا دے، لیکن جادو کی حد یہ نہیں ہے کہ سانپ جو دوسرے کو کھا بھی لے، وہ خالی نظر بندی ہوتی ہے، وہ دکھائی پڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے، مجھے خود بھی نہیں معلوم، چونکہ مجھے بھی جادوگروں سے کوئی رابطہ نہیں رہا ہے، لیکن وہ جادوگر وہ خود سمجھتے تھے کہ جادو کی حد کہاں تک ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ ہم کس کے مقابلے میں آئے ہیں، فوراً انہوں نے توبہ کی، فوراً یو ٹرن لیا، اور کہاں لیا؟ فرعون کے دربار میں لیا۔ وہیں فرعون کے سامنے اسی کے دربار میں پروردگار کی بارگاہ میں سجدے میں جھک گئے اور آواز دینے لگے کہ ہم آمنتو برب العالمین، آمنتو برب موسیٰ و ہارون، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ آمننا ہے یا آمنتو، یہ ابھی میں نے دیکھا نہیں تھا۔ ہم ہارون کے رب پر ایمان لائے، آمنتو یعنی میں ایمان لایا، آمننا یعنی ہم سب ایمان لائے، ایمان لے آئے ہم۔ اب ادھر فرعون یہ حالت دیکھ کر، واقعہ مجھے نہیں بیان کرنا، وقت تمام ہو گیا، فرعون آ کر بے چین، کیونکہ ایک انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا اسی کے نظروں کے سامنے، اسی کے دربار میں اس کی اتنی بڑی توہین ہو جائے کہ، اور کرے کہ اور اپنا ہی لشکر، فرعون چونکہ جناب موسیٰ لشکر تو لے کے نہیں آئے تھے، جناب موسیٰ اپنے ساتھ لشکر لے کے نہیں آئے تھے، تو فرعون جناب موسیٰ کے مقابلے میں لشکر لینے کی ضرورت نہیں تھی، لشکر بہت زیادہ موجود تھا لیکن ضرورت نہیں تھی، جناب موسیٰ لے کے آئے تھے اللہ کا معجزہ، تو فرعون نے اسی کے مقابل میں اس کے جیسا لشکر سامنے رکھا، تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ جو میرا اپنا لشکر یعنی جادوگر، جو موسیٰ کے مقابلے میں ہمارا لشکر آیا تھا، ہمارا لشکر خود ہی تسلیم ہو گیا، یہ تو بہت بڑی توہین ہے نا، ہمارے لشکر کے لوگ خود ہی توہین ہو گئے، تسلیم ہو گئے، ہماری نظروں کے سامنے ہمارا اپنا لشکر ہمیں چھوڑ کر ہمارے دشمن کے سامنے چلا گیا اور ہمارے دشمن کے سامنے سجدہ کرنے لگا، اللہ اکبر۔ اتنی بڑی توہین جب اس کو احساس ہوئی، اس نے فوراً کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ابھی کیا ہونے والا ہے، میں لأصلبن، پہلے کہا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ہم تمہارے ہاتھ پیر کو کاٹ دیں گے، اور من خلاف کاٹیں گے، مثلا داہنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر کاٹیں گے، اور یہ بایاں پیر ہاتھ کاٹیں گے تو داہنا پیر کاٹیں گے، ایسے کاٹیں گے، ثم لأصلبنکم، پھر تمہیں ہم سولی پہ ایسے ہاتھ پیر کاٹ کر اسی طرح ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے، سولی پہ چڑھا دیں گے، وہ خاص ہوتی تھی، گلے میں ڈال کر خون ٹپکتا رہے، گرتے رہے، مرتے رہیں، تکلیف اٹھاتے رہیں، یہ معمولی مرحلہ نہیں تھا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے یہ کیا کام کیا۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا، وہ لوگ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چند سکے چاہ رہے تھے کہ چند سکے مل جائیں، اب وہ پوری جرات کے ساتھ کہتے ہیں کہ لا ضیرا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، اب ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پلٹنا ہو عزیز ہو تو جادوگروں کے طریقے سے، اب کوئی پرواہ نہیں، اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا ہونا ہے، اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہی کام اور بھی ہو سکتا تھا، مثلا جناب حر یہ سوچ سکتے تھے کہ ہاں حسین ابن علی حق پر ہیں تو چلو کوفے میں جا کے توبہ کر لیں گے، نہیں توبہ ابھی کر لے رہے ہیں، یہیں ابھی شب عاشور میں توبہ کر لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچائیں، لشکر میں پیچھے پیچھے رہیں، کوئی تلوار نہ اٹھائیں. بہت سارے لوگ تھے میرے ساتھ کے لشکر میں، بہت سارے لوگ تھے جو اپنے آپ کو پیچھے رکھے ہوئے، جنگ نہیں کر رہے تھے، جانتے تھے حسین ابن علی رسول اللہ کے نواسے ہیں، زبردستی پکڑ کے لایا گیا تھا، نہ آتے تو جان چلی جاتی، اور اسی لیے اس لشکر میں تھے اور جانتے تھے کہ حق ہیں، جانتے تھے کہ ان کا راستہ باطل ہے، لیکن ان کے اندر جناب حر کی وہ صلاحیت نہیں تھی کہ پلٹ کر آ جائیں. اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو کسی عمر سعد کے لشکر میں آج تک بنے ہوئے ہیں لیکن پلٹ کر آنے کی صلاحیت نہیں، یہ طاقت نہیں ہے. جانتے تھے، موجود ہے. قرہ ابن قیس کہتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حر جا رہے ہیں تو میں بھی چلا جاتا، یعنی جانتا تھا، یعنی اس حد تک جانتا تھا کہ اگر اس کو ایک ساتھی بھی مل جاتا تب بھی عمر سعد کے لشکر کو چھوڑ کر حسین ابن علی کے لشکر میں چلا جاتا، یعنی اس حد تک آمادگی رکھتا تھا کہ حتیٰ جاتا تو اپنی جان بھی دے دیتا، لیکن اس کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ خود ہی یہ اٹھن مار لے، اتنی جرأت نہیں تھی. یہ جرأت اگر نہیں ہے عزیزو تو کہیں نہ کہیں کسی عمر سعد کا ساتھ دینا پڑ جائے گا، کہیں بھی انسان مشکل میں پڑ جائے گا، اور دے رہے ہیں ابھی لوگ دے رہے ہیں، آج کے یزیدوں کا ساتھ دے رہے ہیں، آج کے عمر سعدوں کا ساتھ دے رہے ہیں، آج کے ابن زیادوں کا ساتھ دے رہے ہیں، چونکہ اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ آ کر پلٹنے کا راستہ ڈھونڈ لیں. کوئی ٹوپی لگا کے دے رہا ہے، کوئی امامہ لگا کے دے رہا ہے، کوئی یوں ہی دے رہا ہے، کر رہا ہے، لگا ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی خبریں آتی ہیں. افسوسناک، شیعت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب ایسی خبریں ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے آتی ہیں، کیونکہ نکلنے کے لیے تیار نہیں. سب کچھ جانتے ہوئے نکلنے کے لیے انسان تیار نہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ یہ توفیق دے کہ جس لمحے یہ احساس ہو پھر نکل جائیں. یہ نکلنا بہت ہی حسین ہے. ممکن ہے بعض لوگ کہیں یوسف کیا، یہ کیا حر کیا ہو گیا، حر دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے معاذ اللہ، اس کو تو اتنی عقل نہیں ہے، یہ توبہ کر کے بیٹھا رہ جائے اور جا کے اپنے زندگی گزارے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. کہ نہیں، یہ توبہ اگر کر بھی لے پھر بھی اس کو قیامت تک عمر سعد کے لشکر کا حصہ سمجھا جائے گا. وہ جانے اس کا، اللہ جانے اس کی توبہ قبول تھی یا قبول نہیں تھی. اگر شب عاشور میں حر بیٹھ کر صرف اکیلے میں خیمے میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا کہ پروردگارا میں سمجھ گیا ہوں کہ حسین ابن علی حق پر ہیں اور میں باطل پر ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں جنگ بھی نہیں کروں گا، میں پیچھے پیچھے رہوں گا، یہ سب کچھ کرتا، جنگ بھی نہ کرتا، کوئی تیر بھی نہ چلاتا، کوئی تلوار بھی نہ چلاتا، لیکن قیامت تک عمر سعد کے لشکر کا حصہ ہی بن کے مانا جاتا، تو توبہ ایسی ہو کہ جس کے بعد پھر اصلاح ہو. توبہ کر کے خیمے میں بیٹھ جانا نہیں توبہ ہے، توبہ کر کے حسین ابن علی کے مقتل میں پہنچ جانا، خیمے تک پہنچ جانا، یہ ہے توبہ اصلاح کے ساتھ. توبہ بغیر اصلاح کے ہے تو بہت سارے اور بھی قرہ ابن قیس جیسے لوگوں کی توبہ ہے، اور توبہ اصلاح کے ساتھ ہے تو یہ حر ابن یزید ریاحی کی توبہ ہے. حر آ گیا. اب اس کے بعد ایک مرحلہ اور شروع ہوتا ہے، وہ مرحلہ مجھے آج ہی بیان کرنا تھا لیکن وقت تمام ہو گیا. کیا صرف توبہ اور اصلاح تک بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کے بعد ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے، میں خالی نام لیتا ہوں، آپ لوگ تھوڑا سوچ کے آئیے کہ تاکہ میری گفتگو آسان ہو جائے. میں نے آج بیٹھ کے تیاری کی، ایک خمسے کی گفتگو تیار ہوئی تو میں اسے لے کے ایک دن میں کل سمیٹنا ہے. اس کا نام ہے رشد، یعنی ایک مہدوی معاشرے تک جانے کے لیے تنہا صرف توبہ بھی کافی نہیں ہے، اصلاح اس کے بعد کا مرحلہ ہے، لیکن اصلاح کرنے کے بعد پھر رشد تک جانا. اب اس کے بارے میں تھوڑا وقت نہیں رہ گیا ہے. رشید بننا، معاشرہ، یہ لفظ آشنا نہیں، مجھے معلوم ہے آپ لوگ بہت زیادہ اس سے شاید آشنا ہی نہیں ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے. میں آج ہی ڈھونڈ رہا تھا، آیتیں ڈھونڈ رہا تھا، 13 آیتیں ہمیں ملی ہیں قرآن میں جہاں پر یہ لفظ استعمال ہو، بہت ہی خاص. وہ ساری آیتیں نہیں پڑھیں گے ورنہ وہ پھر وہ وہی خمسے والی بات ہو جائے، لیکن 13 آیتیں ہیں جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ایک آک آیتوں سے آپ آگاہ ہیں، قد تبین الرشد من الغی سورہ بقرہ میں ہے نا، یہ ایک مرحلہ ہے. یعنی جب تک معاشرہ رشد تک نہیں پہنچے گا، جب تک اس کے اندر رشد پیدا نہیں ہوگا، وہ انقلاب مہدوی کے لائق نہیں بن پائے گا. توبہ کر لیا، اصلاحی قدم اٹھانا شروع کر دیا. اس اصلاح کے نتیجے میں ہونا کیا ہے؟ اس اصلاح کے نتیجے میں رشد ہونا ہے. اگر وہ اصلاح کی جس میں رشد نہیں ہو رہا ہے, ممکن ہے وہ منافقوں والی اصلاح ہو جائے, وہ سمجھتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں لیکن اصل میں وہ فساد تھا, کیونکہ رشد نہیں ہے بلکہ تباہی ہے, بلکہ بربادی. لہذا اصلاح کو سمجھا کیسے جائے؟ وہ اس کے بعد والے مرحلے سمجھا جائے کہ قوم میں کتنا رشد پیدا ہو رہا ہے. اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے واقعا چند دنوں میں اتنا رشد پیدا کیا تھا ان کے اندر, ایسی اصلاح کی تھی کہ یہ چند دنوں کے ساتھ ہی ہر جو صرف چند دن ساتھ رہا, زہر قین چند دن ساتھ رہے, وہب قلبی چند دن ساتھ رہے, یہ لوگ تو امام حسین السلام کے لشکر کا حصہ نہیں تھے, یہ لوگ تو امام حسین السلام کے چاہنے والے بھی نہیں تھے, یہ لوگ تو امام حسین السلام کے سپورٹر بھی نہیں تھے, یہ لوگ تو دوسری قوم کے تھے, دوسرے مذہب کے تھے, دوسرے فکر کے تھے, دوسرے انداز کے تھے, دوسرے آئیڈیالوجی کے تھے, لیکن انہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ اپنے آپ کو بدلا, اپنا راستہ تبدیل کیا اور آئے اور آ کر اتنی بلندیوں تک اپنے آپ کو لے گئے کہ چند دنوں میں اس مقام تک پہنچ گئے مثلا زہیر قین کو میمنہ کا علم دے رہے ہیں حسین ابن علی. زہیر قین عثمانی مسلک کے تھے, خلیفہ سوم کے سپورٹر تھے, امام حسین السلام کے ساتھ ملنا بھی نہیں چاہ رہے تھے, آنا بھی نہیں چاہ رہے تھے, اپنے خیمے کو آگے پیچھے لگا رہے تھے, ایک منزل پر ٹھہر نہیں رہے تھے, لیکن جب آئے, پلٹ کے جب آئے تو اتنا آگے تک بڑھ گئے کہ ایک علم عباس کے ہاتھوں میں, ایک علم حبیب بن مظاہر کے ہاتھوں میں, اور ایک علم جو ہے زہیر قین کے ہاتھوں میں. کتنا بڑا مقام ہے, یوں نہیں ہوتا. میمنے کا عالم زہیر قین کے ہاتھوں میں. حسین ابن علی کو نماز پڑھنی ہے, نگاہ زہیر قین پہ ٹھہری. اور یہ جملہ ہم پہلے بھی کہہ چکے, نہیں معلوم یہاں یا کہیں کہا ہے, کہ آپ پورے تاریخ کربلا کو اٹھا کے دیکھیں, اصحاب میں سب سے زیادہ نمایاں دو نام ہیں, دو نام جگہ جگہ نظر آئے گا, مقتل کے آپ اٹھا کے پڑھیں, جگہ جگہ دو نام نظر آئے گا. خوب ایک نام تو سمجھ میں آتا ہے کہ آنا ہی چاہیے, کیونکہ وہ حبیب ہے, حبیب کا نام آنا چاہیے, چونکہ حبیب رسول اللہ کے صحابی ہیں, حبیب امیر المومنین کے صحابی ہیں, خاص صحابی ہیں, تین جنگوں میں ساتھ رہ چکے ہیں, حبیب امام حسن علیہ السلام کے صحابی ہیں, حبیب حسین ابن علی کے صحابی ہیں, دوست ہیں, ساتھی ہیں, زندگی گزاری ہے, تو حبیب کا نام تو سب سے آگے ہونا چاہیے اصحاب میں. اصحاب کی بات ہو رہی ہے, بنی ہاشم کی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے. لیکن زہیر قین, زہیر قین تو غیر ہیں, زہیر قین تو صرف 12-13 دنوں کے ساتھی ہیں, لیکن یہ کمال ہے کہ انسان کا, یہ کمال ہے انسان کا, یہ حسین ابن علی کی تربیت کا اثر ہے کہ 12-13 دنوں میں ایک انسان کو اس مقام تک لے کے آیا کہ وہ حبیب کے ساتھ ہر جگہ نظر آ رہے ہیں, ہر مرحلے میں حبیب کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. اور ظہر عاشور دونوں, ادھر حبیب جا رہے ہیں, کدھر حبیب, چونکہ امام نے کہا اگر جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنی ہے, حسین ابن تمیم نمیر, معاف کیجیے, حسین ابن نمیر سواد سے یہ ہے, اس نے کہا کہ نہیں آپ کی نماز قبول نہیں ہے. اس جملے کا اثر پہلے حبیب پر پڑا کہ ملعون تیری نماز قبول ہے اور حسین ابن علی کی نماز قبول نہیں ہے, یہ کہہ کر حملہ کرے حبیب نے مزہ. اور ادھر زہیر قین وہ ہیں کہ جن کے اوپر اتنا اثر پڑا ہوا ہے کہ میرا آقا نماز پڑھ رہا ہے, حسین نماز پڑھے ٹھیک ہے, ہم تیروں پہ تیر تلواروں پہ تلواریں کھا لیں گے, لیکن یہ نماز حسین ابن علی کی نماز, کربلا کی نماز, عاشور کی نماز, ظہر عاشور کی نماز, جو خیموں میں جا کر نہیں پڑھی گئی, سمجھے. ابھی یہی ہندوستان میں بعض جگہوں پہ برادران زحمت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ظہر عاشور نماز پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں, مومنین میں سے لوگ آ کر مخالفت کرتے ہیں, شدید مخالفت, جا کر پولیس کے یہاں شکایت کرتے ہیں, نہیں معلوم کہاں کا شکایت کرتے ہیں, شاید انہوں نے حسین ابن علی کے ظہر کی نماز کو نہیں دیکھا تھا. بہانے بھی یہ کرتے ہیں کہ اپنا جا کے کوئی تنہائی میں پڑھ لے, کوئی مسجد میں پڑھ لے, کوئی گھر میں پڑھ لے, یہ کہاں یہاں روڈ پہ پڑھ لیں, اگر وہاں مقتل میں ہوتے تو وہاں بھی کہتے, وہاں بھی حسین ابن علی کو یہی مشورہ دیتے کہ آپ اتنے بڑے لشکر میں آپ میدان میں کیوں نماز پڑھ لیں, جائیں خیمے میں نماز پڑھ لیں. نہیں دے رہے ہیں, ابھی بھی یہی دے رہے ہیں. اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو گویا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مقتل میں کیوں نماز پڑھ رہے ہیں, آپ جا کر خیمے میں نماز پڑھیں, تھوڑے سے لوگ ہیں. کتنے لوگ رہ گئے ہیں؟ 25-30 لوگ بچے ہیں, زیادہ زہر تک تو زیادہ لوگ نہیں بچے ہیں. شہادتیں ہو چکی ہیں, اصحاب شہید ہو چکے ہیں, چند اصحاب صرف نام کے بچے ہوئے ہیں, چند بنی ہاشم بچے ہوئے ہیں, 48 لوگ پہلی حملے میں شہید ہو چکے ہیں. تو اتنے تھوڑے سے لوگوں کو لے کر مقتل میں نماز, کیا نہیں یہ نماز پڑھی جائے گی؟ یہ نماز مقتل ہی میں پڑھی گئی, اور یہ نماز اپنی طرف سے نہیں, چونکہ یہ قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 102 پڑھیں کبھی, انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی, ابھی وقت نہیں ہے. کہ رسول اللہ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے تو جنگ ہونے دیں, لیکن نماز جماعت سے پڑھیں, نماز وہیں پڑھیں, نماز سب کے سامنے پڑھیں, آدھے لشکر کو ایک رکعت میں پڑھائیں, پھر آدھا لشکر جلدی اپنی نماز پوری کر کے جائے میدان میں, سنبھالے مورچے کو, دوسرا آدھا لشکر پھر آ جائے پڑھنے کے لیے, اپنے اسلحے کو لیے ہوئے پڑھیں, اسلحوں کو زمین پر بھی نہ رکھیں. پوری آیت ہے, لمبی آیت, 102 نمبر آیت سورہ نساء کی. یعنی یہ نہیں ہے کہ ابھی جنگ چل رہی ہے تھوڑا رک جائیں, تھوڑا بعد میں آ جائیں. نہیں معلوم ہم نے دین کی کیا حالت بنا دی ہے, یہ ہماری بنائی ہوئی حالت ہے, یہی چیز ہے جہاں سے پلٹنے کی ضرورت ہے, اسی اپنے دین سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارا دین ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی شراب پی رہا ہے توبہ کرے, کوئی فلاں گناہ کر رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارا یہ دین ہے جس میں ہمیں نماز نظر نہیں آتی, اس سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, وہاں سے یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے. کہ رسول اللہ کا دین تو یہ تھا کہ اسلحہ لیے رہیں, رکھے بھی نہیں, زمین پہ نہیں رکھیں, ویسی نماز پڑھیں, اسی حالت میں پڑھیں. حسین ابن علی نے اسی آیت پر عمل کیا ہے. حسین ابن علی تو قرآن کی آیت کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم کتنا بھی چھوڑ جائیں, حسین ابن علی اس قرآن کی آیت پہ عمل کر رہے ہیں, لشکر کو لیے ہوئے ہیں. اب لشکر میں اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے کہ اس کو آدھا آدھا کیا جائے, یہاں وہاں کیا جائے. ہاں ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جو لشکر کے جیسے ہیں, آدھا لشکر بن سکتے ہیں اور تیروں کو روک سکتے ہیں, ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے. اب ایسے وقت میں کس پر نظر ٹکی؟ جا کے زہیر ابن قائن پر نظر ٹکی, یہی جو چند دن پہلے آیا ہے. سعید پر نظر ٹکی, سعید کھڑے ہو گئے ہیں, زہیر کھڑے ہو گئے ہیں, چند اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں, چند بنی ہاشم کے جوان نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتی جا رہی ہے, نماز پوری ہوتی جا رہی ہے, نماز آگے بڑھ رہی ہے, سب کا رخ قبلے کی طرف ہے, سب اللہ کی بارگاہ میں, نہ ان کو تلواروں کی فکر ہے, نہ ان کو تیروں کی فکر ہے, نہ ان کو اسلحوں کی فکر ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, اور وہ جس کی طرف تیر آ رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے رہیں, ہم تیر کھاتے رہیں, تیر کھاتے رہے. جو زہیر قائن کو بہت تیر لگے, لیکن بہت تیر لگنے کے بعد بہت ہی شجاع انسان تھے, پھر بھی انہوں نے جا کے جنگ کی اور جنگ کر کے شہید ہوئے. لیکن سعید کو اتنا زیادہ تیر لگا تھا کہ تیر لگنے کی بنیاد پر زمین پر گرے, اور جب زمین پہ گرے اور حسین ابن علی سرحانے پہنچے تو تھوڑی سی جو جان باقی تھی اس وقت آخری لمحات میں یہ کچھ بھی نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا اور کیا عمل انجام دیا, کتنے تیر کھائے, اے میرے آقا اتنے سارے تیر کھا لیے, بلکہ آواز دی, اوفیتو بعہدی ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول اللہ کیا میں نے اپنا عہد پورا کر دیا, کیا میں نے آپ کا حق ادا کر دیا. ایسے انصار تھے حسین ابن علی کے جو تیروں پہ تیر کھا رہے تھے, لیکن انہیں صرف اس بات کی فکر تھی کہ حسین ابن علی کا عہد ادا ہوا یا نہیں. اور ایسے انصار کے سامنے جب حسین ابن علی سرحانے موجود تھے تو ان کے دل کو سکون مل رہا تھا, لیکن اللہ اکبر جب خود زہرا کا لال گھوڑے سے زمین پر گرا تھا تو کوئی نہیں تھا, تنہا حسین ابن علی, اتنے تیر جسم میں پیوست ہو چکے تھے. فقط ایک بہن کی صدا بلند ہو رہی تھی, اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا نواسا, یہ زہرا کا لال, انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بحق محمد و اطرت الطاہرین.